حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، معجل فرجہم۔ پروردگار عالم نے انتہائی لطف و کرم کیا، اس کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں دین مبین کی ہدایت سے نوازا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی ہے۔ اس دور میں جب انشاءاللہ نصرت اہل بیت کی نشانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، نسل بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانصاروں میں قرار فرما۔ اے خدایا، اسی دنیا کی زندگی کے اندر سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی نظر لطف کے اصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے اپنے حکمت کے سائے میں اپنی تدبیر کے ساتھ اس کائنات کو ایک ہدف اور مقصد کے ساتھ خلق کیا ہے۔ ممکن نہیں ہے دنیا کے اندر بھی کہ کوئی انسان عقل رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو، کوئی کام بلا سبب انجام دے۔ کوئی اپنی زندگی کو کیوں ضائع کرے گا؟ زندگی وہ عجیب سی نعمت ہے جو ہمیشہ گزرتی چلی جائے گی، اس کی واپسی کبھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اور یہ عجیب سی بات ہوتی ہے کہ انسان کروڑوں روپے اربوں روپے بھی خرچ کرے، ایک دن واپس نہیں لا سکتا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ عقل مند آدمی ابس کام نہیں کرے گا، بے ہدف کام نہیں کرے گا، جو بھی کرے گا سوچ سمجھ کے کرے گا۔ البتہ ظاہر ہے کہ ہر انسان ہر وقت عقل مند نہیں ہوتا ہے، کتنا بھی عقل مند کیوں نہ ہو کبھی نہ کبھی تھوڑی بہت بیوقوفی کر ہی دیتا ہے، لیکن خدا متعال احکم الحاکمین ہے، قدرت والا ہے، حکمت والا ہے۔ خدا نمتا تو کوئی بھی کام ایسا نہیں کرے گا اس کے پیچھے کوئی تدبیر نہ ہو، کوئی سبب نہ ہو۔ اس نے یقیناً ہمیں اور آپ کو سبب کے ساتھ خلق کیا ہے، حکمت کے ساتھ خلق کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو فوراً دیکھنا ہوتا ہے کہ جب کہ ہدف ہے، یہ ہدف نمبر ایک کیا ہے جو مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے، نمبر دو حاصل کیسے ہوگا، پھر کچھ اہداف ایسے ہوں گے جو پوری انسانیت کے ہدف ہوں گے۔ مثال کے طور پر تزکیہ نفس کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، یہ تو ساری انسانیت نے کرنا ہی کرنا ہے، سب نے تزکیہ نفس کرنا ہے۔ کچھ کے پاس سہولت زیادہ ہوگی، کچھ کے پاس آسانی زیادہ ہوگی، کچھ کے پاس آسانی کم ہوگی۔ سب نے معرفت حاصل کرنی ہے، کچھ کے پاس وسائل کم ہوں گے، کچھ کے پاس وسائل زیادہ ہوں گے۔ آپ کو اور مجھے ایک اور چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ میں جو خاص انسان ہوں مجھے کیا کرنا ہے، میری زندگی کا اس نظام کے اندر اثر کیسے پڑے گا، اس کو میں کیسے حاصل کروں گا۔ اب مثال کے طور پر جیسے آپ یہ سوچتے ہیں بھائی کہ میری زندگی کا ہدف کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ جو مثلاً آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ اپنا وقت یہاں پہ لگا رہے ہیں، یہ ہدف خلقت ہے یا ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ مثلاً آپ یہاں پہ تشریف لائے، وقت گزارا آپ نے اور الحمدللہ رب العالمین ایک عبادت میں مشغول ہوئے اور چلے گئے، یہ ہدف ہے یا نہیں، ہدف اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا۔ مثلاً آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن ہدف بس اتنا نہیں ہے کہ ثواب ملے، ہدف یہ ہے کہ آپ اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا ہوں گے، دین مبین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس دین کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے، پھر آپ اپنے ہدف کی طرف اور بڑھ سکیں گے۔ بس یہاں سے آپ نے سیکھ کے جانا ہے، یہاں سے آپ نے جوش لینا ہے، جذبہ لینا ہے، اور اس کے بعد زندگی میں جا کر اس کے اوپر عمل کرنا ہے جو علم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ بار بار اپنی زندگی کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ کہ اسباب مختلف ہیں، مثلا ہمارا جو موضوع تھا وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے تھا، خاص کر نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے، مثلا 13 سال سے 19 سال 20 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے، اس میں بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی ہم سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی ہمارے بچے میں یہ پرابلم ہے، اس کو ہم کیسے حل کریں، اور وہ اور حل نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کوئی دعا پتہ چل جائے کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ دعا بھی ایک عمل ہے، دعا بھی ایک سبب ہے، دعا کرنا بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمل نہیں کرے گا صرف دعا سے حل ہوگا، خدا نے شریعت کیوں دی؟ پھر ساری شریعت نہ دیتا، تھوڑی سی دعائیں دے دیتا۔ اور جیسا کہ ہم لوگ بعض اوقات کرنے لگتے ہیں، ہمارے دوست احباب کے وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پوری کائنات، پوری زندگی کے مسائل صرف دعاؤں سے حل ہونے، ایسا نہیں ہونا ہے، دعا نے ساتھ دینا ہے۔ عمل کرنے والے کے لیے دعا فائدہ دے گی، لیکن آپ کو عمل کرنا ہوگا، آپ کو اپنی اولاد کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، ان تمام اسباب کو فراہم کرنا پڑے گا جو تربیت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ دعا بھی کریں، اس کے ساتھ دعا بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، اللہ سے مانگیں بھی، تو پھر یہ تمام اسباب حاصل ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہم نے گزشتہ 8 دن میں اور آج 9واں دن، اور بس یہ اس سلسلے کی یہاں پہ ہماری آخری مجلس ہوگی، اس کے بعد ایک سفر پہ روانہ ہونا، اس لیے کل نہیں پڑھ سکیں گے۔ کل جیسے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ محمد رضا داودانی صاحب تشریف لائیں گے، وہ پڑھیں گے، اور ہم اس موضوع کو یہاں پر آج اختتام پہ لے جانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں چند منٹس کے اندر دہرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے گزشتہ 8 دن میں کیا عرض کیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اچھا، اب ہم لوگوں کو جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، ہم لوگوں کو اس بات کی فکر لگی رہتی ہے، اندر سے فکر لگی رہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے 8-9 دن کچھ کہا ہو، تبدیل کوئی چیز نہ ہوئی ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ کسی نے مجھے کہلوا کے بھیجا کہ آپ اتنی پرواہ نہ کریں، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، کچھ نہ کچھ نہیں چاہتے ہم، زیادہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں زیادہ کچھ ہو، صرف کچھ نہ کچھ نہ ہو۔ اب یہ کہ کیا ہو، یہ ہو کہ بھائی جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کو تھوڑا سا آزما کے دیکھا جائے، اس کو آزما کے دیکھا جائے۔ مثلاً کیا بیان کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے جس بات پر اصرار ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب تک گھر کا ماحول صحیح نہیں ہوگا، تربیت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، آپ ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی یہ تو اگر ہم گھر کا ماحول صحیح کر سکتے ہوتے تو ہم نے کر لیا ہوتا، اب تو ہمارے گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے، اگر گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے تو پھر باقی مجلسیں بھی فائدہ مند نہیں ہوئی، پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ نہیں، کوشش کرتے رہیں گے، اس کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن جو سب سے پہلے کوشش کر لیں وہ یہ کہ گھر کے ماحول کو نسبتاً بہتر کیا جائے۔ اب ماحول کو کیسے بہتر کیا جائے، تو ہم نے اس وقت دوسری تیسری مجلس میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کی تھی کہ بھائی اگر گھر کے ماحول کے اندر طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، ڈکٹیٹرشپ کی جا رہی ہے، اور خوف کے ذریعے سے کام کروائے جا رہے ہیں، تو ایسے خوف زدہ ماحول میں رہنے والے بچے آزاد بچے نہیں بنتے ہیں۔ آزاد بچے بنانے کے لیے ہمیں ماحول کو آزادی کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے۔ تو بجائے یہ کہ ہم خوف کے ذریعے کام کروائیں، ہمیں محبت سے کام کروانا ہوتا ہے، بات کہنی ہوتی ہے، بجائے یہ کہ گھر کے اوپر خوف کی فضا حاکم رہے، یہ نہ ہوا تو چیخم چلائی ہوگی، مارم پیٹی ہو جائے گی، اور یہ ہوگا وہ، اس کے بجائے ہمیں محبت سے کرنا ہوتا ہے، عقل سے بتانا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کے اندر عرض کیا تھا کہ ہر دین کے پیچھے 3 لیولز ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں، اخلاق ہوتے ہیں، اور عقائد ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم لوگ زیادہ تر احکام دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو مصلحتیں ہوتی ہیں انہیں بچوں سے گفتگو میں نہیں لے کر آتے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ماحول کو نسبتاً بہتر ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، اور جو کچھ بھی آپ ان کو حکم دینا چاہ رہے ہیں، حکم دینے کے پیچھے جو مصلحتیں ہیں، جو اس کے اہداف ہیں وہ ضرور بتائیے. مثلا اگر آپ بچے سے کہنا چاہ رہے ہیں بھائی نماز پڑھو, تو آپ نماز کے بارے میں اچھی طرح سے اس سے گفتگو ضرور کر لیں. اچھا اب پھر مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ بھائی گفتگو کریں کیسے. اس پہ کافی بات ہوئی تھی کہ دلچسپی کے امور جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں, باپ کہیں اور ہے, بچے کا ذہن کہیں اور ہے, نہ بچے کی دلچسپی باپ جانتا ہے نہ باپ کی دلچسپی بچہ جانتا ہے, تو پھر یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا. تو ہم نے کہا کہ نہیں بھائی, کچھ چیزوں کو آپ جاننے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے اور بچوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہے, اور کچھ چیزوں کو آپ کو تحمل کرنا پڑتا ہے. مثلا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہم کسی کام میں بہت سخت مشغول ہیں, اچانک بچہ آ گیا اور وہ کوئی بات کہنا چاہ رہا ہے. اب اس میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, لیکن اس وقت ہمیں بچے کی بات کو اہمیت دینی پڑتی ہے, اس کو یہ دکھانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ بات جو ہے جو آپ بتا رہے ہیں جس کی اصل میں شاید میرے نزدیک کوئی حیثیت نہ ہو, لیکن مجھے حیثیت دینی پڑتی ہے. کیوں؟ بات اہم نہیں ہے, بچے کے جذبات اہم ہیں, بچے کے جذبات ہرٹ نہیں ہونے چاہیے. البتہ میں جو ایسے کہہ رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ میں ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہوں گا, کبھی کبھی میں بھی غلطیاں کرتا ہوں گا. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ مثلا میں کہہ رہا ہوں آپ 100% صحیح ہو جائیں گے. نہیں, تھوڑا بہت, اگر تھوڑی بھی بہتری ہو جائے معاملہ بہتر ہونے لگتا ہے. اور عرض ہوا تھا کہ انسان تو کیا, جانوروں کو بھی خدا نے محبت پہ خلق کیا ہے, جانور بھی انسان سے بہت جلدی مانوس ہو جاتے ہیں. تو اگر تھوڑا سا بھی ہم ماحول کو گھر کے بہتر کریں تو گھر والے بھی مانوس ہوتے ہیں, بچے بھی مانوس ہوتے ہیں. اور خاص کر چونکہ میرا خطاب اس موضوع میں اس وقت جو میں بول رہا تھا تو مرد حضرات سے تھا, تو میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی گھر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باپ جیسے ہی داخل ہوا گویا کرفیو لگ گیا, پتہ نہیں کیا سے جنگ شروع ہو گئی, بلیک آؤٹ ہو گیا, تو سب لوگ بیچارے ادھر ادھر غائب ہو گئے کہ بھائی اب باپ آ گیا. اب تو بھائی نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھر کے اندر پیار محبت ہونی چاہیے, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں اور دل کی بات کر سکیں, اس طرح ہمیں مل کے رہنا چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. البتہ اس کے لیے بہت ساری چیزوں سے گزرنا پڑ جاتا ہے, یعنی آپ کو کچھ پسند ہے دوسروں کو پسند نہیں ہے, تو آپ کو گزرنا پڑے گا. اور یہ تعلقات پھر شوہر اور بیوی کے تعلقات میں بہت زیادہ اہم بن جاتا ہے. اس کو کبھی اور عرض کریں گے, اس کی بڑی تفصیلات ہیں, آپ خود جانتے ہیں سب چیزوں کو ماشاءاللہ. اس کے بعد بچوں کے تعلقات, بچے کے معاملے میں ایک بات بہت تاکید سے عرض ہوئی تھی کہ بچے کی فکر, انتقادی فکر کا ہونا ضروری ہے. بچہ صرف جیسے کہتے ہیں اندھی پیروی کرنے والا نہ بنے, چونکہ باپ نے کہہ دیا ہے بس کرنا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا عقل و شعور کو استعمال کرنا سیکھیں. کیوں؟ اگر ایسا ہوا کہ جو کہہ رہے ہیں ہم کرو, تو کل آپ نہیں کہیں گے کوئی اور کہے گا, وہ پھر وہ بھی کر دے گا. اگر اس کو ایسے ہی بنا دیا بلائنڈ فالوور, تو وہ کسی اور کی سننا شروع کر دے گا. تو بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں تو جب بچے کی عمر کم ہوتی ہے, اس کے اندر طاقت بھی نہیں ہوتی ہے, اس کے تعلقات بھی نہیں ہوتے, تو وہ تو ماں باپ کی بہت سن رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی تھوڑا سا باہر نکلتا ہے تو پھر ماں باپ کہتے ہیں اس نے پر نکال لی ہے, اب یہ ہماری نہیں سنتا. یہ پر اس نے اس لیے نکالے کہ آپ نے اس کی عقل کے پر نہیں نکالے تھے, اس نے سننے کو سیکھ لیا تھا. تو اب جب یہ باہر جا کے سنتا ہے ان کو بھی سیکھ لیتا ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں, ہم بچوں کو شعور دینا چاہیے تھا تاکہ وہ باہر جا کر بھی کسی کے دھوکے میں نہ پھنسے. تو اس وجہ سے وہ دھوکے میں پھنس جاتا ہے. اور بہت بڑی مصیبت جو آتی ہے یہ اندھی پیروی میں آتی ہے. مثلا آج ایک فٹ بالر مشہور ہے, بچہ سارے اسی کے پیچھے چلے جائیں گے. کیوں؟ عقل و شعور کو استعمال نہیں کرتے. تو ہمیں عقل و شعور کی طرف ہم نے کافی اصرار کیا تھا کہ اس کے اوپر ہمیں کر لینا چاہیے. بچوں میں کچھ اچھی عادتیں ہوتی ہیں, ہم نے اصرار کیا کہ اس کے اوپر محنت ہونی چاہیے. مثال کے طور پر تکبر نہیں ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ ہمت میں بلند ہونا چاہیے. ان باتوں پہ اصرار ہوا کہ تکبر جو ہے وہ بچے کو تباہ کر دے گا اور بچے کی زندگی برباد ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس کے اندر تکبر نہ ہو, لیکن اس کے اندر ہمت بلند ہونی چاہیے, کام کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اس کے لیے کافی مثالیں دی گئی تھیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک اور معاملہ تھا دینی شعور کا کہ بھائی دین کیسے سکھائیں. آیا دین ایسا سکھائیں جو کہہ رہے ہیں ہم وہ دین میں کرتا چلا جائے, یا ہم ایسا سکھائیں کہ دین بھی اور دنیا بھی, اور جب دین کر رہے ہیں تو بڑے دیندار ہیں اور جب دنیا میں گئے تو دین بھول گئے. تو ہم نے عرض کیا یہ سب مہلک ہے, یہ سب بہت نقصان دہ ہے. آپ کا دین ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ محبت کے ساتھ دین کو لے سکے, شعور کے ساتھ دین کو لے سکے. بار بار ایک چیز آپ کے سامنے آئے گی, شعور ہونا چاہیے, شعور ہونا چاہیے. اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں, ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اسی لیے اس دفعہ 13 سے 19 کی بات کی تھی کہ بچہ اس دوران میں اچھے خاصے فہم و شعور رکھنے والے ہو جاتے ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ زمانے گزر گئے جب بچوں کو کچھ پتہ نہیں تھا, اب تو بچے بڑے ہی ہوشیار ہیں اور وہ ایک ایک چیز, بہت ساری چیزیں بلکہ ماں باپ سے زیادہ چیزوں کو سمجھنے والے بنتے جا رہے ہیں. تو آپ کو اور ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. دین کے معاملے میں غلط جواب قطعاً مت دیں. یہ دین کے بارے میں جب بات ہوئی تھی تو یہ بات ہوئی تھی, غلط جواب قطعاً مت دیں. ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے, بچے بچپنے سے ایک ایسا دین لے کر چل رہے ہوتے ہیں جس نے بڑے ہو کر شکست کھانی ہوتی ہے, نعوذ باللہ تعالی. جب وہ دین شکست کھاتا ہے بچے کا, دین اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. آپ شروع سے ایسا دین دیں ہی نہیں اسے کہ وہ باہر جا کر مصیبت میں پڑ جائے. تو آپ اس کو ایسا لے کے چلیں کہ وہ عملی دین ہو, اس کے عقل و شعور کے ساتھ ہو اور وہ جا کر کارآمد ہو سکے. اب میں اس گفتگو کو آگے تک بڑھانے کے لیے اور آج اس کو ظاہر اختتام پذیر کرنا ہے, ایک دو نکات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. احسان محترم, ایک مجموعی طور پر معاملہ ہے, چاہے بچوں میں ہو چاہے بڑوں میں ہو, وہ یہ کہ آپ اور میں جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں مثال کے طور پر دنیا کے اعتبار سے اسکولز میں جانا ہوتا ہے تاکہ ہم تعلیم حاصل کریں. تو بھائی آپ نے مثال کے طور پر اسکول میں جانا شروع کیا, میٹرک ہو گئے, گریجویشن ہو گئی, ماسٹرز ہو گئے, کسی نے کم پڑھا, کسی نے زیادہ پڑھا, کوئی ٹیکنیکل سائڈ میں چلا گیا, کوئی زیادہ پڑھ ہی نہیں سکا, کسی نے بہت زیادہ پڑھ لیا. آیا یہ تعلیم کافی ہے ہم انسانوں کے لیے یا اس کے پیچھے ہمیں کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے؟ تو اب ہم, میرا اپنے خیال ہے جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں تقریباً سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈگریز ہیں, یہ سرٹیفیکیشنز ہیں, یہ زندگی کے لیے کافی نہیں ہے. اب تو شاید دنیا کمانے کے لیے بھی یہ کافی نہ ہوں لیکن زندگی گزارنے کے لیے قطعاً کافی نہیں ہے. مثلاً اگر کسی بچے نے ماسٹرز کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اچھا باپ بھی ہوگا؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. ممکن ہے علم نفسیات میں اس نے ماسٹرز کیا ہو, پی ایچ ڈی کر لیا ہو, اچھا باپ نہ بنے. اچھا تو پھر مثال کے طور پر کیا کریں تو پھر اچھا بنے؟ ہمیں فوراً ایک بات سمجھ میں آتی ہے, یہ جو ڈگریز اور سرٹیفیکیشن ہیں شاید روزگار کے لیے ان کی اہمیت بہت زیادہ بن رہی ہو لیکن زندگی گزارنے کے لیے کچھ اور سیکھنا پڑتا ہے. وہ کیا سیکھنا پڑتا ہے اور وہ کون سکھا رہا ہے؟ دو مسئلے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ڈگری اور سرٹیفیکیشن کے علاوہ سیکھنی پڑتی ہیں, دوسرا معاملہ یہ کہ وہ سکھا کون رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سکھانے کا کام تو دین کو کرنا چاہیے تھا, دین کو سکھانا چاہیے تھا, لیکن ایک علیحدہ مسئلہ یہ ہے کہ دین بھی کہاں سکھائے. اگر مجلسوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم مجلسوں کے اندر منظم نہیں ہیں. کوئی ایک آدمی, مثلا میں آج آپ کی خدمت میں 9 مجالس عرض کر کے گیا, کل ظاہر ہے کہ مولانا صاحب تشریف لائیں گے تو وہ ضروری تھوڑی کہ میرے موضوع کے اوپر چلیں گے, ان کا ظاہر اپنا موضوع ہوگا. تو ہمارے پاس نظم و ضبط نہیں ہے مجالس کے اندر. آپ اس سے پہلے کچھ اور مجالس سن رہے تھے, ان کا اس موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یہ تو ہم نے بڑی اپنے دل کے اوپر جبر کر کے یہ کہا کہ جو پچھلے سال موضوع تھا اس کو ہم لے کر چلیں, ورنہ یہ بھی نہیں ہوتا ہے. پچھلے سال کوئی اور موضوع ہوتا ہے, اگلے سال کوئی اور موضوع لے لیں گے, شاید ہم اگلے سال یہی کریں گے, کوئی اور موضوع لیں گے. تو ہمارے پاس نظم و ضبط نہیں ہے اس معاملے کے اندر. پھر کہاں سیکھیں؟ اب آپ کے پاس صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے, وہ یہ کہ جو بھی باتیں آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہیں زندگی گزارنے کے بارے میں, اس کو آپ جلدی جلدی پک کریں, اس کو سیکھنے کی کوشش کر لیں, چاہے ایک پوائنٹ ہی مل رہا ہو, ان پوائنٹ سے آپ کی زندگی بننی ہے. میں اس کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بھائی فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے دین نے ہم سے کہا ہے کہ تم لوگوں کا باوضو رہنا, وضو سے رہنا اچھا ہے. بھائی تھوڑا سا معذرت, آپ ہنسیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد.
ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم نے دسیوں سال گزار دیے اور اس میں کلاسوں میں پڑھایا ہے. اب جو کلاسوں میں بچے تھے وہ آپ کی طرح شرافت سے نہیں بیٹھتے تھے, وہ بڑے تیز ترار ہوتے تھے, بڑے تنگ کرنے والے ہوتے تھے, ان میں اچھے بچے بھی ہوتے تھے. تو اب اگر آپ کے درمیان میں کوئی بچہ بیٹھ کر اسکول کے بچوں کی شرارت کرے گا تو ہمیں فوراً نظر آ جاتا ہے کہ کون سے بچے باتیں کر رہے ہیں، کون سے بچے سر جھکا کے ہنس رہے ہیں، کون سے بچے کچھ اور سوچ رہے ہیں، تو ہمیں یہ سب پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب میں پھر یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اب آپ ہمیں مت آزمائیں، لیکن بوڑھے ہو گئے، اب تو داڑھی بھی سفید ہو گئی، تو ہمیں یہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے، بڑا جبر کرنا پڑ جاتا ہے بعض اوقات۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے دین میں ہے کہ بھائی آپ زیادہ سے زیادہ وضو سے رہیے، آپ وضو سے رہیں گے تو آپ کی روحانیت بڑھے گی۔ اچھا آپ یہ کہاں سیکھیں گے؟ میٹرک، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، ماسٹرز، پی ایچ ڈی، اس میں کہیں کوئی سکھائے گا؟ یہ نہیں، کوئی چانس نہیں ہے، زیادہ تر تو کوئی چانس نہیں ہے۔ اچھا مجلسوں میں سب کو سننے کو مل جائے گا؟ نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے، شاید چانس سے مل جائے، شاید نہ ملے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ پھر کرنا یہ ہے کہ بھائی جو کچھ آپ کو چانس سے بھی مل گیا ہے نا، وہ آپ فوراً عمل کر لیجئے۔ کیوں؟ تھوڑا سا آپ عمل کریں گے، باقی کے دروازے خدا آپ کے لیے کھول دے گا۔ انتہائی نفیس ایک روایت ہے، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ اب بڑا بہت بعض اوقات چانس ہو جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ اسکول میں پڑھا رہا تھا، میں واقعات تھوڑے بہت کبھی سنا لیتا ہوں چونکہ عملی زندگی سے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ اسکول میں پڑھا رہا تھا، کلاس 9 تھی میرے خیال میں، تو میں نے وہاں پر پہلے دن جو ہوتی تھی کلاس نہیں آتی تھی، تو اس کو میں کچھ اخلاقی نصیحتیں کرتا تھا۔ اچھا کچھ چیزیں بھی بتاتا تھا، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بھائی میں سمجھ جاؤں گا، یہ ساری بات یہ بھی بتاتا تھا۔ تو میں نے ان کو پہلے دن یہ بتایا کہ بھائی دیکھو، رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا، اس کو سیکھ لو، کام آئے گا۔ تو ایک بچہ کھڑا ہوا، کہنے کا سر میں 3 سال سے کر رہا ہوں۔ میں کہا بھائی ماشاء اللہ بڑی بات ہے، آپ 3 سال سے وضو کرو، تم کیسے؟ کہنے کا ایک دفعہ آپ کلاس 6 میں آئے تھے، آپ نے یہ باتیں کہی تھیں۔ تو میں سوچنے لگا کہ جلل خالق، یعنی میں اتفاقاً کبھی کلاس 6 میں چلا گیا، میں نے ایک دن ایک بات کہہ دی، اس بچے نے وہاں سے پک کر لی اور یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور پتہ نہیں کتنے سال کرتا رہے گا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ انتظار نہ کریں کہ اب آپ کو کوئی کتاب لے کے سکھائے گا، انتظار نہ کریں کہ آپ کو کوئی کلاسوں میں بٹھائے گا۔ آپ، یہی آپ کی کلاس ہے، یہی آپ کی کتاب ہے۔ جو کچھ دین اور زندگی گزارنے کے لیے آپ کو مل رہا ہے، سیکھیں اور عمل کریں، اور آپ کی زندگی سے اس پر اثر پڑنا ہے، آپ کی زندگی اس سے تبدیل ہونی ہے۔ یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو انسانوں نے سوچ سوچ کے بنائی ہوں، نہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو وحی کے ذریعے سے نازل ہوئی ہیں، اللہ نے وحی کے ذریعے سے، صاحبان علم کے ذریعے سے بندوں تک پہنچائی ہیں۔ تو اب آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ ان کو سیکھیں اور سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی جہاں میں مجلس پڑھا تھا، میں نے یہ روایت پڑھی تھی، روایت انتہائی نفیس روایت ہے، تو اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے ایک نقشہ بنا رہی ہے کہ بھائی بچوں کو اور بڑوں کو کرنا کیا ہے، زندگی میں سیکھنا کیا ہے۔ یہ روایت انتہائی مفید روایت ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اندر بہت اچھی ہوتی ہیں، کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی بالکل الٹی ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے جو اچھی ہیں وہ ہونی چاہیے، جو غلط ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، اچھی صفتیں لے کر آؤ، بری صفتیں باہر نکال دو۔ تو روایت بیان کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 6 افراد آئے، 3 سیدھے ہاتھ سے آئے، 3 الٹے ہاتھ سے آئے، اور وہ آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اب یہ سب علامتی ہیں، جس کو ہم لوگ سمبولک کہتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں عقل ہوں۔ حضرت آدم نے پوچھا تمہاری جگہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میری جگہ تمہارے دماغ میں، سر میں۔ اب اس کو مغز بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو دماغ میں، کہا تم دماغ میں جگہ ہے، عقل کی۔ حضرت آدم نے کہا ٹھیک۔ دوسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں محبت ہوں۔ حضرت آدم نے کہا تمہارا ٹھکانہ کہاں پر؟ کہا میرا ٹھکانہ تمہارے دل میں ہے۔ تیسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں حیا ہوں، شرم و حیا۔ تمہارا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ کہا میرا ٹھکانہ آنکھ میں ہے۔ 3 صفتیں انسان کی ہو گئیں، عقل، محبت اور حیا۔ اس کے بعد جو 3 الٹے ہاتھ پہ بیٹھے تھے، ان میں سے پہلے سے پوچھا حضرت آدم نے، حضرت آدم علیہ السلام نے کہ بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں تکبر ہوں۔ پوچھا تمہارا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا کہ دماغ میں. تو حضرت آدم نے کہا کہ تم اور عقل ساتھ ساتھ ہو کیا؟ چونکہ وہ بھی تو دماغ میں ہے تو تم اور عقل ساتھ ساتھ ہو. اس نے کہا نہیں, جب میں دماغ میں جاؤں تو عقل چلی جاتی ہے, ختم, ساتھ ساتھ نہیں ہے, ہماری لڑائی ہے. اگر انسان کا دماغ ہو دو میں سے ایک چیز ہوگی, یا عقل ہوگی یا تکبر. اگر تکبر ہو تو پھر عقل کے لیے کوئی گنجائش نہیں, گیا. دوسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں حسد ہوں. تمہارا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ کہا دل میں. کہا تم اور محبت ساتھ ساتھ ہو؟ کہا نہیں, جب میں دل میں ہوں تو محبت چلی جاتی ہے, اس کو خدا حافظ کہنا پڑتا ہے. پھر تیسری چیز سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں لالچ ہوں. کہا تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آنکھ میں. تم اور حیا ساتھ ساتھ ہو؟ کہا نہیں, جب میں آؤں تو حیا چلی جاتی ہے. پورا نقشہ سامنے ہے بھائی, عقل چاہیے, محبت چاہیے اور شرم و حیا چاہیے. کیوں چاہیے؟ ایمان اسی پر ہے, یہی ایمان ہے. عقل سے ایمان ہے, محبت سے ایمان ہے اور شرم و حیا سے ایمان ہے. اب اس تین کے مقابلے میں جس پر ایمان ہے تین بری خاصیتیں ہیں, ان سے ایمان چلا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ تکبر ہے, حسد ہے اور لالچ ہے. جب یہ تین آئیں وہ تین چلے جاتے ہیں, ایمان ختم ہو جاتا ہے. اچھا اب یہ تو آپ نے سن لیا, تین یہاں کے تین وہاں کے, تینوں کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. چھ نکات ہیں ایک دوسرے کے سامنے, یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک درود بھیجیں گے تو حافظہ بھی اچھا ہو جائے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. عقل, محبت, حیا, غرور, حسد اور لالچ, آپ کے اندر یہ تین ہوں اور یہ تین نہ ہوں. بلکہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں آپ سے کہوں گا یہ جو تین ہوں اس کو چھوڑ دیں, یہ تین نہ ہوں یہ ضروری ہے. کیوں؟ اگر یہ تین نہیں ہوئی نا وہ تین خود بخود ہوں گی. یہاں پہ آپ ان تین کو باہر نکال دیں, ان کے لانے کی پرواہ نہ کریں, وہ خود سے آ جائیں گی, کوئی مشکل نہیں ہے. چونکہ یہ گھر خالی نہیں رہے گا, یہ ہمیشہ کرائے پہ اٹھا رہتا ہے, اس کو کرائے پہ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں آپ نے صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ غاصب کو نہ آنے دیں تاکہ مالک اندر آ جائے بیچارہ. تو اس کا ایک غاصب ہے, آپ کے دماغ کا ایک غاصب ہے وہ تکبر ہے, آپ کے دل کا ایک غاصب ہے وہ حسد ہے, اور ہماری آنکھوں کی ایک غاصب ہے اور وہ ہے لالچ. انہیں نکال دیں زندگی آسان. بچوں کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے, کچھ ایسا کریں بچوں میں تکبر نہ آئے, انکساری ہو. البتہ انکساری تو ہو لیکن بالکل ہی پسوا بھی نہ ہو کہ کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہ رہے. تکبر نہ ہو, انکساری ہو لیکن ہمت بلند ہو, ہمت بلند ہو. اچھا حسد ہو یا محبت ہو؟ نہیں, محبت ہونی چاہیے. حسد کیسے نکالیں؟ حسد کو نکالنا ہے لالچ نکالو. لالچ آتی, حسد آتی اس وقت ہے جب کسی چیز کی لالچ آتی ہے. اگر لالچ نہیں ہو تو پھر حسد بھی نہیں ہوتی. اب بچوں کو ہم نے ایسا بنانا ہے, اور یہ تو بات کا مرحلہ ہے, پہلے تو اپنے آپ کو بنانا ہے, پہلے تو اپنے آپ کو بنانا ہے. کیونکہ احسان محترم یہ جو بچے ہیں یہ ہمارا ریفلیکشن ہے. میں نے کل عرض کیا تھا یا شاید کل یا پرسوں کی, زیادہ تر ہمارا ریفلیکشن ہوتے ہیں بچے. تو آپ میں اور آپ اگر اپنے اندر سے تکبر, حسد اور لالچ کو ختم کر لیں تو سمجھ لیجئے 50-60% معاملہ تو ویسے ہی حل ہو گیا. ہمارے بچے بھی لالچ, حسد اور تکبر سے محفوظ رہیں گے. اب لالچ کو کیسے ختم کیا جاتا ہے, اس پہ ایک دو پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا آپ نے بچوں میں یہ دیکھا ہوگا, آپ بچے کو گاڑی کی چابی پکڑائیں گاڑی کی چابی پکڑائیں، کسی چیز کو پکڑائیں، اس سے کہیں واپس دے، آسانی سے دے دیتا ہے، نہیں دیتا. اچھا کوئی کیا ہے بھائی یہ بچہ لالچی ہے، نہیں بچہ لالچی نہیں ہے، بچے کے ذہن میں ملکیت کا تصور بڑا عجیب سا ہوتا ہے، بہت مبہم سا ہوتا ہے. اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو میرے ہاتھ میں ہے وہ میرا ہے. جب آپ اس سے دوبارہ مانگتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جو میرا تھا یہ واپس کیوں جا رہا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ مثلا کوئی پھل پکڑاتے ہیں اسے، وہ سمجھتا ہے میرا ہے، اب آپ اس سے کہیں واپس دو، کتنی آسانی سے نہیں دیتا، مثلا سوچتا بھائی دوں نہ دوں، میرا تھا یہ تو میرے پاس آ گیا تھا. اس کے پاس ملکیت کا تصور عجیب ہے. اچھا اب بچے کو یہ بتانا کہ دوسروں کو دینا ہے، یہ تھوڑا سا مشکل پڑتا ہے، تھوڑا سا مشکل پڑتا ہے. اب اس کے لیے کیا طریقہ کار رکھا جاتا ہے؟ طریقہ کار یہ کرتے ہیں کہ شروع سے بچوں کو اس بات کے اوپر عادت ڈالتے ہیں کہ بچے کو یہ پتہ چلے کہ دینے کا مزہ کیا ہوتا ہے، دینے کا مزہ کیسے ہوتا ہے. تو آپ اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ دینے کا مزہ کیا ہوتا ہے. اگر شروع سے بچہ یہ سیکھ جائے کہ بھائی دینے کا بھی کوئی مزہ ہے، لینے کا تو مزہ سب کو سکھائی دے ہی دیتی ہے دنیا، دینے کا مزہ سکھا سکے زندگی آسان ہے. جس بچے کو دینا آ جائے اس کو لالچ نہیں آتی. اور ایک جملہ جو میں روایت جو ابھی وہاں پر بھی عرض کر رہا تھا کہ اہم اب میں ذہن میں آج کل میں ذہن میں ہے جو شاید میں اس وجہ سے یہاں پہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر صرف اتنا ہو کہ بچے دوسروں کی چیزوں پہ لالچ نہ کریں، بس اتنا کافی ہے، نہ بھی دینے والا ہو، اتنا ہو جائے کہ بچہ دوسروں کی چیزوں پہ لالچ نہ کرے. تو اب آپ اس کی لالچ کو آپ کیسے موڑ سکتے ہیں؟ اگر خدا نہ کرے ایسا ہے، مثلا کوئی بچہ کہتا ہے اس کے پاس یہ ہے، آپ مسلسل اس کو کہیں خدا سے مانگو گے تمہیں بھی دے دے گا، اس کو بھی خدا نے دیا. سمجھا پائیں ہم لوگ کہ بھئی یہ کیسے ہوتا ہے. اچھا بچہ اتنی آسانی سے مانتا نہیں ہے. میں کبھی کبھی ایک واقعہ سناتا ہوں، میں جو مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جو زندگی میں تجربے سے آدمی سیکھتا ہے وہ کسی کتاب سے نہیں سیکھ پاتا. روایت بھی ہے اس کے اوپر، روایت ہے اور ظاہر ہم نے بھی روایت سے سیکھا ہے، سنا ہے کہ جو اپنی زندگی سے نہیں سیکھ پائے اسے کوئی چیز اثر نہیں کرتی، کوئی معاوضہ اثر نہیں کرتا. روایت نے کہا ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں اس روایت کو، فرمایا کہ جو اپنی زندگی سے نہ سیکھ سکے، تجربے سے نہ سیکھ سکے، اس کے اوپر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی سے سیکھنا ہوتا ہے. تو مجھے یاد آتا ہے ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہا تھا فجر کی، میرا بچہ اس وقت بہت چھوٹا تھا تو وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، سردیوں کا ٹائم تھا میرے خیال میں، تو میں نے اس سے کہا کہ نماز پڑھو. اس نے کہا، وہ تیار تھا بالکل، خیر ہو گیا، وضو کر کے آ گیا، نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے فوراً جانے لگا. میں نے کہا بیٹا تم نے نماز پڑھی ہے، تھوڑی سی اللہ سے دعا بھی مانگو. تو کہنے لگا ٹھیک ہے، وہ ہاتھ پھیلانے لگا، پھر اچانک مرغی میری طرف دیکھا، کہنے لگا میں اتنا مانگتا ہوں دیتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ مثلا تم نے اللہ سے مانگا اس نے نہیں دیا، تو یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگا کہ میں اتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں سائیکل دے دے، دیتا ہی نہیں ہے، اب میں بغیر سائیکل کے گھوم رہا ہوں یہاں پہ. تو اچھا میں نے اس کو سنی بات، میں نے کہا دیکھو ایک مسئلہ ہے کہ اب ہم لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ مانگ بیٹھتے ہیں، بعض اوقات ہم ایسی چیزیں مانگ بیٹھتے ہیں جس سے ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے. اب وہ جو خدا ہوتا ہے نا، وہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو مانگ رہا ہے، اس کو دوں تو اس کے لیے بھلائی ہے یا اس کے لیے برائی ہے. چونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، لہذا بعض اوقات تم اور میں چیزیں مانگتے ہیں خدا نہیں دیتا ہے. کیوں نہیں دیتا؟ وہ ہمیشہ ایک بات کہتا ہے، یا جو تم مانگ رہے ہو میں وہ دوں گا، یا اس سے بہتر بعد میں دے دوں گا. رد کبھی نہیں کرتا ہے، کبھی ٹالتا نہیں ہے. اس کو یہ پتا ہے یہ جو مانگ رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں آج نہیں دوں گا نا تو کل اس سے بڑی چیز دوں گا. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو آج تمہیں سائیکل نہیں ملی نا، کوئی بات نہیں، خدا تمہیں کل کوئی بہت بڑی چیز دلوا دے گا، مانگنے سے مت گھبراؤ. صحیح ہے؟ بچے میں کہیں پر بھی آپ دیکھیں بھائی دوسرے کی چیز پہ لالچ آ رہی ہے، فوراً اس کو بھیجیں خدا کی طرف، فوراً بھیجیں خدا کی طرف. آسانی سے نہیں جائے گا، پہلے کچھ نہ کچھ باتیں کرے گا، ان باتوں کو آپ کو سمجھانا ہوگا، پھر کہیں جا کر اس کا دماغ خدا کی طرف فکس ہوگا، خدا کی طرف فکس ہوگا. اب ایک بچے کو کسی نے بتا دیا کہ بھائی ہر کام میں بسم اللہ کہنا چاہیے، تو ابھی چند دن پہلے مجھے کہہ رہا تھا، کہنے کا کہ مجھے سب نے کہا بسم اللہ کہنا چاہیے، بسم اللہ کہنا چاہیے، اب میری عادت ہوئی کہ میں بال کو شوٹ بھی کرتا ہوں تو بسم اللہ میرے منہ سے نکلتا ہے. یہ صحیح ہے کیا؟ نہیں کہا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، آپ کھیل رہے ہو آپ بسم اللہ کہیں بالکل صحیح ہے، اللہ آپ کے کھیل کو بھی صحیح کر دے گا، خدا کا نام لینا تو غلط بات نہیں ہے، خدا کا نام لینا اچھا ہے. تو عزیزان محترم، ہمیں بچپنے سے اپنے اوپر بھی اور بچوں کے اوپر بھی ان پیرامیٹرز کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم بچوں کو سکھا سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب میں بار بار اس کے اوپر اصرار کر رہا ہوں کہ بچوں پر ہم اس وقت محنت کر پائیں گے جب خود اپنے اوپر محنت کر سکیں گے، تب انشاءاللہ بچوں کی کہانی کو ہم زیادہ اچھے طریقے سے آگے لے کر بڑھ پائیں گے. اب اس سلسلے میں چونکہ اختتام پر ہیں، کچھ تھوڑا سا آج کل کے حالات اور زمانے کے اعتبار سے، چونکہ مسائل ہمارے یہاں بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں آج کل، اور میں یہاں پر ویسے اجتماعیات پہ بات نہیں کرنی تھی چونکہ ہم یہ تربیت کا ایک موضوع لیے ہوئے تھے، لیکن اجتماعیات کے حوالے سے چند نکات بس آخری دن کے اعتبار سے عرض کروں گا، اور بہت تیزی سے عرض کروں گا تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ لگے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بدقسمتی ہمارے ساتھ کچھ ایسی ہو رہی ہے، اس کو میں بدقسمتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، وہ یہ کہ دشمن کو ہمارے بہت سارے کمزوری کے نکات سمجھ میں آ گئے، کمزوری کے نکات ان کو سمجھ میں آ گئے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ان نکات کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں، ہمارے ان نکات کے اوپر ہمارے ساتھ معاملے کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے شاید ہی سنا ہو کہ ترکی میں فرقہ واریت ہوئی ہے. آپ نے نہیں سنا ہوگا، ترکی میں فرقہ واریت نہیں ہوگی. ایک تو یہ کہ وہاں پہ فرقوں کا پروپورشن ایسا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ وہاں پر شاید دین کے نام پر اتنی حساسیت نہیں ہے جتنی ہمارے یہاں برصغیر کے اندر ہے. تو وہ لوگ فوراً اس بات کو پک کرتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ کس چیز کے اوپر سینسیٹیو ہیں، تو جس چیز کے اوپر سینسیٹیو ہیں اس سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو کہ کچھ عرصے پہلے میرے پاس ایک بندہ خدا آیا، اس نے فون کیا مجھے کہ میں جرمنی سے آیا ہوں، میری پتہ نہیں یونیورسٹی کا ایک ریسرچ پیپر ہے اور مجھے کچھ تحقیقات کرنی ہے اور بات کرنی ہے آپ سے. میں نے کہا کہ تم اپنا سنوپسس مجھے بھیجو تاکہ میں ای میل کے اوپر پہلے چیک کر لوں کہ بھائی تم کام کیا کر رہے ہو. تو اس نے اپنا سنوپسس بھیجا مجھے. اب جو میں نے سنوپسس دیکھا اس کا، تو وہ سارے کے سارے وہ مسائل تھے جو ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر جھگڑے کے مسائل ہیں، سارے کے سارے وہ مسائل جن کے اوپر ہم چاہنے والوں کے درمیان، شیعوں کے درمیان معاملات میں اختلاف ہے. تو اس نے مجھے دوبارہ جب فون کیا کہ بھائی آپ مجھے انٹرویو کا ٹائم دیں، میں نے کہا دیکھو برادر، شیعت کے اندر انتہائی اعلیٰ پائے کے مفاہیم موجود ہیں. شیعت میں عرفان ہے، شیعت میں تفسیر ہے، شیعت میں حب اہل بیت ہے، اتنے اعلیٰ پائے کے مفاہیم موجود ہیں. تم نے جتنے بھی بھیجے ہیں وہ ہمارے اندر کی اختلافی مسائل ہیں، اگر ان اختلافی مسائل پر کام ہونا بھی ہے تم نے نہیں کرنا ہے، یہ پھر ہم نے خود ہی کرنا ہے، تم کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ نہیں میرا ریسرچ پیپر ہے، اگر آپ بیٹھیں اور آپ یہ ہوگا اور آپ وہ ہوگا. میں نے کہا نہیں، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے. اگر مجھے ان مسائل پہ گفتگو کرنی ہوگی تو یہ ہمارے اندر کے معاملات ہیں، ہم اس کے اوپر خود کام کریں گے. ایسا ہوا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے سارے ایسے مسائل کو اچھی طرح تحقیق کے اندر جا کر اچھی طرح سمجھ لیا ہے. انہوں نے سارے محلوں کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہوگا کہ بھائی اس محلے کے اندر اس معاملے کے اوپر اتنے سینسیٹیو لوگ موجود ہیں، اس معاملے کے اوپر اتنے سینسیٹیو لوگ موجود ہیں. اس کے بعد ان کو صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کوئی ایسی آگ بھڑکاتے رہیں جس سے ہم لوگ ایک دوسرے سے ٹینشن میں رہیں. اچھا، دو بھائی بھی ہوتے ہیں نا، تو کبھی نہ کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، دو بھائیوں کے درمیان بھی اختلاف ہو جاتا ہے. ایک دن اختلاف ہوتا ہے، دو دن لڑتے ہیں، تیسرے دن ساتھ بیٹھ جائیں، چوتھے دن ساتھ بیٹھ گئے، معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اگر ایک جھگڑا ہو رہا تھا، ایک اور بندے نے آ کر ایک اور جھگڑا ڈال دیا، تیسرے نے آ کر ایک اور جھگڑا ڈال دیا، اب ساتھ بیٹھنے کا موقع ہی نہیں. یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں، یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں. تو کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد کوئی ایسا معاملہ لے کر آتے ہیں کہ پبلک کے درمیان اختلاف رائے آ جائے، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں. اب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں اس مصلحت کو سمجھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ چاہ کیا رہے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی چیز پڑھی، دیکھی، سنی، میں جذبات میں آ گیا اور میں نے ریئیکشن دے دیا، تو معمولاً آپ وہی کر بیٹھیں گے جو وہ سامنے والا چاہ رہا تھا. آپ ہرگز یہ نہ کریں، شیطان بھی یہی کرتا ہے، آپ ہرگز یہ نہ کریں. سب سے پہلے یہ سوچیں کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ اپنی دانش میں ہم سے کیا سوچ رہا ہوگا، ہم سے کیا چاہ رہا ہوگا وہ نہ کریں بس. اب اس کے بعد جو کچھ بھی کریں کچھ ایسا کریں کہ دشمن کی خواہش پوری نہ ہو. اچھا دشمن کی خواہش کیا ہے؟ لڑو. اس کی صرف ایک خواہش ہے. اچھا اس کو کوئی سروکار ہے کہ کون سی پارٹی جیتے؟ ابداً کوئی سروکار نہیں ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, جن لوگوں نے کراچی میں بڑے بندے مروائے, اتنے لوگ ہمارے بھی شہید ہوئے, ان سب لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہے. شیعہ جیتے ہار جائے, قوم پرست جیتے دین والے جیتے, ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ان کو کس بات سے سروکار ہے؟ یہ لڑتے رہے, یہ مرتے رہے, ان کو صرف اس کام سے سروکار ہے. آپ کو اور مجھے ہوشیار ہو کے دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ جو دشمن چاہ رہا ہے یہ کیا چاہ رہا ہے, ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. اعزان محترم, تھوڑا سا جذبات کے اوپر کنٹرول, اور آپ جو کام بھی کریں آپ اپنی فکر کا دفاع کرنا چاہتے ہیں فکر کا دفاع کریں, آپ کسی شخصیت کا دفاع کرنا چاہتے ہیں شخصیت کا دفاع کریں, لیکن اس شعور کے ساتھ کریں. آگ نہیں لگانی ہے, چونکہ یہ ہے وہ چیز جو وہ دشمن چاہ رہے ہیں. تو آپ اپنے ہر نظریے کا دفاع کریں, آپ شخصیت کا دفاع کریں, جو بھی کرنا ہے کریں, لیکن طریقے سے کریں, اصول سے کریں, ضابطے سے کریں. دشمن کی خواہشات کو پورا نہ ہونے دیں, یہ آپ کی جیت ہے. اور چونکہ یہاں پہ اجتماعی مسائل اس دفعہ کم سے کم مورد بحث نہیں تھے, لہذا آپ اس کے اوپر گفتگو نہیں کر رہے, لیکن میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھو دشمن پہ بعد میں حملہ کرو, دشمن کی اسٹریٹجی پہ پہلے حملہ کرو. دشمن کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ان کی اسٹریٹجی ہے ہمیں لڑانا. ان کی اسٹریٹجی میں اور کچھ نہیں ہے, ان کا کام صرف اتنا ہے, یہ لڑانا چاہتے ہیں ہمیں. لڑو نہیں, باقی سارے کام کرو, باقی سب کرو. بس کوئی کہے بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں ہمارا نظریہ خطرے میں پڑ گیا ہم خاموش رہے, نہیں, آپ نظریے کا دفاع کرو لیکن طریقے سے کرو, ایسے طریقے سے کرو کہ دین کی جو پوری مصلحت ہے وہ کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے. تو ہمیں اور آپ کو انتہائی عقل و شعور کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے ہمارے. اچھا ایک اور سانحے کی ایک علامت بھی ہے اس مشکل کی, جب بھی ہمارا کوئی ایسا موقع آئے گا جب ہم پوری دنیا کے سامنے اعتماد سے کھڑے ہوں, یہ ہمارے اعتماد کو زائل کرا دیتے ہیں. قوموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, قوموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کبھی کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے نا, مثال کے طور پر وہ کوئی گیم ہار کے آ گیا, تربیت کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں, کوئی گیم ہار کے آ گیا, مثلا کوئی ایگزام اچھا نہیں ہوا, تو ماں باپ احساس کر لیتے ہیں کہ بھائی آج بچہ جو ہے وہ ڈپریس ہے, آج بچہ ڈپریس ہے. تو اگر کوئی ایسی بات کہنی ہو جو اس کے اگینسٹ جاتی ہو تو اس دن نہیں کہتے, اس دن نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں بھائی آلریڈی ڈپریسڈ ہے, اگر آج اس کے سامنے یہ بات رکھ دی تو یہ تو بالکل ہی بیچارہ ڈوب ہی جائے گا, غرق ہو جائے گا. تو اس دن کیا کرنا ہوتا ہے, اس دن ذرا اس کی ہمت بندھانی ہوتی ہے, اس دن اس کو ذرا حوصلہ دینا ہوتا ہے. کیونکہ ایک طرف سے شکست کھا کے آیا ہے تو دوسری طرف سے شکست نہیں ملنی چاہیے, اس کا تھوڑا سا حوصلہ ملنا چاہیے. اچھا اس حوصلے سے کیا ہوتا ہے, اس کی ہمت بن جاتی ہے, اگلے چیلنج کو جھیلنے کے قابل ہو جاتا ہے بچہ, اگلے چیلنج کو پھر جھیل سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے آج بھی اس کو ڈپریس کر دیا تو پھر تو اگلے چیلنج سے پہلے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جس دن ہماری خوشی کا دن آنے لگتا ہے, جس دن ہماری فخر کا دن آنے لگتا ہے, اس سے پہلے ہمارے درمیان جھگڑا کرواتے ہیں. انہی دنوں میں ہمارے ساتھ کوئی حرکت کر کے ہماری شہادتیں کروائیں گے. کیوں؟ تاکہ وہ جو فخر کا دن ہو جس سے ہمارا کانفیڈنس بحال ہونا ہو, وہ کانفیڈنس بحال نہ ہو سکے. عاشور کا دن آئے گا نا, ہماری طاقت کا دن ہوگا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے پوری دنیا کے سامنے آئیں گے, سید الشہداء کے روضے پہ اجدہام ہوگا, اسی دن شہادتیں کریں گے, اسی دن بم پھاڑیں گے, اسی دن لوگوں کو شہید کریں گے. کیوں؟ تاکہ یہ لوگ اعتماد نہ لے سکیں. اچھا ایک پہلے حادثہ چل رہا تھا, اعتماد والے دن اعتماد نہیں ملا, لو جناب قوم ڈپریشن میں چلی گئی. یہ لوگ یہ کرتے ہیں. اب آ رہا ہے اربعین, اربعین ہماری طاقت کا دن ہے, پوری دنیا کے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عظیم و شان طاقت ظاہر ہوتی ہے, جو سید الشہداء کے چاہنے والے وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں. ان کو اس سے پہلے کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے کہ لوگ ڈپریس ہو جائیں، اعتماد ختم ہو جائے، اس واقعے سے ہمت نہ پکڑ سکیں، اس خاطر یہ سارے فتنے ان دنوں میں ایجاد کرتے ہیں۔ محرم اور سفر میں ہماری طاقت نظر آتی ہے نا، تو آپ دیکھیے گا جو فتنوں کے ایجاد کرنے کا ٹائم ہوگا نا وہ یہی مہینے ہوں گے۔ جب محرم سفر آئے گا یہ ہمارے درمیان کوئی فتنہ شروع کریں گے تاکہ محرم اور سفر جس میں ہم اعتماد لے سکتے ہوں ہماری مجالس کا رخ کچھ اور ہو جائے، بجائے یہ کہ ہم کسی اور موضوع پہ گفتگو کریں اختلافی مسائل کے اوپر گفتگو کرنا شروع کر دیں۔ یہ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے عقل مند ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں نا، تو ہم وہ نہ کریں جو یہ چاہ رہے ہیں اور ہم ان کے دام میں نہ پھنسیں۔ تو اعزان محترم، الحمدللہ رب العالمین، آپ ایک پرفخر اسکول سے ہیں، ایک ایسے مکتب فکر سے ہیں جس کی تاریخ بھی اچھی ہے، اس کا مستقبل بھی اچھا ہے۔ یہ جو ہمارے دوست احباب باتوں میں گھبرا جاتے ہیں نا، یہ جو چیز ہوئی اب تو شیعت ختم ہو جائے گی، اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ جو پیسیمزم، یہ جو تباہی کی داستان سناتے ہیں ہر چیز کے اوپر، میرا اپنے خیال ایسا نہیں ہوگا، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں بھی پتہ ہے منبر رسول کی شبی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسی سازشوں کو شیعت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، شیعت اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، شیعت کی بنیادیں اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ یہ جو دشمن سازشیں کرنے والے ہیں یہ ہمارے دانش میں، ہم سمجھتے ہیں یہ کل کی پیداوار ہے، یہ مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، شیعت ایسی کوئی کمزور چیز نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم 1400 سال سے ہیں، ہمارا مستقبل اچھا ہے، دوسروں کا کوئی وارث نہ ہو ہمارا وارث ہے، ہمارا آسمان کا دیا ہوا وارث ہے۔ تو آپ سلام اللہ یہ اختلافات یہ لوگ ابھارتے رہیں گے، یہ کہانیاں یہ لوگ کرتے رہیں گے۔ وہ جو قرآن کریم فرماتا ہے یہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا نہیں سکیں گے، یہ تشیع ہے، یہ شیعت ہے، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں، یہ ان سازشوں سے کارروائیوں سے ہلنے والی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کچھ وقت پہلے مجھ سے کوئی کہنے لگا کہ بھئی امریکہ نے یہ آ گیا عراق کے اندر اور یہ داعش آ گیا اور یہ آ گیا وہ آ گیا، میں نے کہا بھائی دیکھو، ہم لوگ جو ہمارے جو عراق میں لوگ بیٹھے ہیں، ہم مثلا اہل بیت کے روزوں پہ وہاں بیٹھے ہیں، ہم کوئی آج سے نہیں بیٹھے، 1400 سال سے بیٹھے ہیں۔ اس 1400 سال میں داعش اور امریکہ چھوڑ دو، یہاں پہ چنگیز خان اور ہلاکو خان بھی آ کے گزر گئے ہیں، ہم یہیں پر ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، ہم نے یہ سب جھیل لیا ہے، یہ تو ابھی آج کی پیداوار ہیں، یہ تو آج آئیں کل مر جائیں گے، تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پرچم اہل بیت کل بھی سر بلند ہے، آج بھی سر بلند ہے، اور ہر روز بڑھ رہا ہے۔ کوئی اٹھا کے دیکھ لیں، صرف یہ اٹھا کے دیکھ لو 30 سال 35 سال میں ہم کہاں سے کہاں پہ آ گئے، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ الحمدللہ جو بچے اس دور میں مثلا فرض کرو 15-20 سال 30 سال کے ہیں، 15-20 سال کی عمر، بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں ہم بھی خوش نصیب ہیں، کیوں؟ بچپن تو برا تھا، کم سے کم اب دور اچھا ہے، تو اب جو اگلی نسل آ رہی ہے نا، یہ تو بہت ہی خوش نصیب ہے، انہوں نے تو وہ مصیبت دیکھی ہی نہیں ہے۔ آپ تصور کریں، جب میں اپنی اسکولس میں تھا اور مصر کا انور السادات مرا تھا، تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ انور السادات حق پہ تھا یا باطل پہ تھا، جس نے مارا وہ صحیح ہے یا انور السادات صحیح ہے؟ انور السادات وہ بدبخت جس نے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کیا تھا، ہم نہیں پہچان پاتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج الحمدللہ ہدایت کے ستون گویا ہمارے درمیان موجود، الحمدللہ مرجعیت ہمارے پاس، الحمدللہ حکومت اسلامی ہمارے پاس ہے، مجاہد بزرگ ہمارے پاس ہے، سیاستدان ہمارے پاس ہے، الحمدللہ آج کیا مشکل ہے ہمارے لیے۔ تو آپ بڑے اچھے دور میں ہیں، یہ چیلنجز آتے جاتے رہیں گے، اور یہ آپ کہیں گے بھائی یہ ایران عراق میں ہے، لبنان میں ہے، پاکستان میں کیا ہوگا؟ پاکستان میں ہم الحمدللہ رب العالمین اپنی جگہ پر ہیں۔ جب یہ ہر روز ہمارا ایک بندہ مار رہے تھے، ہم آپ کو اس وقت کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ختم ہو جائے گا، ہم لوگ باقی رہیں گے، الحمدللہ ہیں ہم لوگ, اور ہمارا دشمن کہاں ہے؟ بھاگتا پھر رہا ہے, اپنی لاشیں بھی چھپاتا ہے, منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں الحمدللہ کتنے سالوں سے تو ہم اور آپ یہاں پر ہیں, کیا سولجہ بازار سے کہیں گئے ہم لوگ؟ ہمارے جلوس ہیں, ہماری عزا ہے, ہماری ہر چیز اپنی جگہ پر ہے, دشمن بھاگ رہا ہے. تو آپ پرواہ نہ کریں ان باتوں کی, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ہم نے جو پرچم سنبھالا ہے نا, وہ مالک بہت بڑا ہے. اس پرچم کا ایک مالک ہے. ہم لوگ مالک ہوتے نا مشکل ہو جاتی, ہم لوگ نہیں سنبھال سکتے تھے. پرچم ہمارا نہیں ہے, پرچم کا ایک مالک ہے. ہم لوگ صرف آریتن ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, لیکن الحمدللہ رب العالمین پرچم بڑا پرچم ہے, مالک بڑا مالک ہے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. آپ کے پاس سہارا بہت مضبوط ہے. تھوڑا سا آپ تصور کریں, دنیا میں کوئی فرقہ ہے جس کا آسمان سے تعلق ابھی جڑا ہوا ہو؟ جا کے دیکھیں, کوئی مذہب, کوئی فرقہ, کوئی فکر, کوئی آئیڈیالوجی جس کا آسمان سے تعلق جڑا ہوا ہو, کوئی نہیں ہے. صرف شیعت ہے, اس کا امام وہ ہے جس کا آسمان سے تعلق جڑا ہوا ہے, اور کوئی نہیں ہے یہاں پہ. عزیزان محترم, الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ مضبوط بنیادوں پر ہیں, اور جب تک ہمارے درمیان امام حسین کا نام ہے ہماری فتح ہے, فتح ہماری ہے. جب تک سید الشہداء کا پرچم ہمارے درمیان ہے ہم لوگ جیتیں گے. تو دشمن نے ہارنا ہے, اس کے مقدر میں ہار ہے, اور سید الشہداء کے نام میں جیت ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے. اور دیکھیے سب سے بڑی گواہی تو خود کربلا ہے. جب کربلا ہو رہی تھی تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ نام باقی رہیں گے؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ کتنا عجیب معجزہ ہو گیا. اور ہم اور آپ معتقد ہیں اس معجزے کے, کہ جب یہ کربلا ہو رہی ہوگی, اور اگر ان لمحات کو میں اور آپ تصور کریں جب عاشور کا دن ہوگا, دشمن نے سید الشہداء کے مختصر سے لشکر کا محاصرہ کیا ہوا ہوگا, پانی بھی نہیں تھا, امام حسین کے چاہنے والے بھی کم تھے, تو یہ دشمن کیا سوچ رہا ہوگا کہ چند گھنٹے میں ہم ان کا لشکر ختم کر دیں گے, نعوذ باللہ تعالی, پھر ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. تو ابھی میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ ان دشمنوں کے تباہ و برباد ہوئی ہوئی نسلوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہے. آپ ہزاروں, اتنے 1400 سال کے بعد کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹھے ہیں, آپ کا دل ابھی بھی امام حسین کے ساتھ ہے, آپ کی جذبات ابھی بھی امام حسین کے ساتھ, اور آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ جب یہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, امام حسین کا نام لے رہے ہیں. یہ جذبات کس نے متصل کیے؟ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم میں سے بہت ساروں کو دنیا کے سارے غم بھول جاتے ہیں, کوئی دنیا کا غم یاد نہیں رہتا جس پہ انسان 10 سال بعد بھی آنسو بہائے. لیکن نہیں معلوم یہ سید الشہداء کے غم میں کیا طاقت ہے. 1400 سال بیت گئے ہیں لیکن ابھی بھی یہ غم اتنا طاقتور ہے, کروڑوں لوگوں کو رلا لیتا ہے, کروڑوں لوگوں کو رلاتا ہے. پتہ نہیں امام حسین کی آواز میں کیا طاقت ہے. 1400 سال پہلے کربلا میں کھڑے ہو کر کہا تھا حل من ناصر ینصرنا, پتہ نہیں کس دل سے کہا, کس مقام پر جا کر کہا, کہ یوں لگتا ہے جیسے پوری کائنات میں یہ نعرہ بار بار گونج رہا ہے حل من ناصر ینصرنا, حل میں مغی سے ہی ہو گئی سنا. ابھی تک دنیا یاد کر رہی ہے, اتنا عجیب ہے. ہم پڑھنے والے بعض اوقات تو اتنی عجیب حیرانگی ہوتی ہے, کہیں پر جاتے ہیں مجلس میں پڑھنے کے لیے, مصائب کا کوئی جملہ نہیں بولتے, کہیں منہ سے نکل جاتا ہے پیاسا. لوگوں کا دماغ بالکل سیدھا امام حسین کی طرف جاتا ہے. ہاں پیاسا کوئی نہیں. لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں, لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں. اتنا عجیب ہو گیا ہے. اب میں صرف لغت جمع کروں نا کہ ہم شیعوں کی, حسین کے چاہنے والوں کی لغت کیا ہے, تو صرف اتنا بولو کہ بیابان میں ایک پیاسا انسان ہو, لوگوں کا ذہن فوراً کربلا کیا. اور اگر میں چند جملے اور بڑھاتا ہوں, مثال کے طور پر کہیں وہ پیاسا جس کے بچے بھی پیاسے تھے, جو مہمان بلایا گیا تھا, جس کو دشمنوں نے نرخے میں لے لیا تھا. آج تو عجیب معاملہ ہے. سید الشہداء کی شجاعت بھی عجیب تھی, سید الشہداء کی غربت بھی عجیب تھی. ایک راوی ایک روایت کرتا ہے, جب سید الشہداء بالکل اکیلے رہ گئے, دونوں ہاتھوں میں شمشیر نکال لی. علی کا بیٹا ہے, شمشیر کے ماہر ہیں, دونوں ہاتھوں میں شمشیر نکالی, دشمن کے اوپر اتنا جیدار حملہ کیا. ایک راوی کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی کسی تنہا انسان کو ایسا لڑتے نہیں دیکھا تھا. اس کے بعد راوی بڑھاتا ہے, کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی کسی خاندان کے اسیر بننے والے انسان کو ایسا لڑتے نہیں دیکھا ہے. امام حسین نے جنگ کی, لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے مقابلہ کیا, لیکن آج لوگ صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مردوں کی جنگ بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ سب نے جنگ کی, لیکن جس بات کے اوپر دل عجیب حالت میں چلا جاتا ہے وہ یہ کہ خواتین نے کیوں اس جنگ میں قربانی. مردوں کا لڑنا فخر ہے. حضرت علی اکبر علیہ السلام, حضرت قاسم علیہ السلام, حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام. لیکن دماغ میں جو سوال بار بار آتا ہے اہل بیت کی عظمت کی طرف لے کر جاتا ہے, وہ یہ کہ ایک بی بی کھڑی ہو شام غریبہ میں پہرا بھی دے. یہ عجیب معاملہ تھا. اور یہ دیکھیں کتنی عجیب بات تھی, کل جب میں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے عرض کیا, آپ کبھی دنیا کے اندر مشاہدہ کریں, خدا تمام بہنوں کے بھائیوں کو محفوظ کرے کہ کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کا لاشا اگر رکھا ہو تو اس بہن کی ہمت جواب دینے لگتی ہے. یہ وہ بہن ہے جو 18 بھائیوں کے لاشوں سے گزری ہے, 18 بھائیوں کی لاشوں میں سے گزری اور ہمت کو سنبھال کے رکھا. اور ایک موقع آیا مولا سید سجاد نے اپنے بابا کی لاشوں کو دیکھا. عزیزوں میں اس جملے کو بس اس طرح سے عرض کروں گا کہ جب کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے, اور میں بھی اس مرحلے سے گزرا ہوں, تو پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ باپ کا لاشا دفن ہو جائے. بس پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب تمام چیزیں بعد میں, پہلے باپ کا لاشا دفن ہو جائے. سلام ہو امام زین العابدین پر. 11 محرم کا دن آیا, وہ بیمار کربلا جب ہماری پہ سوار ہونے لگے, ایک موقع پر مقتل نے اپنے باپ کا لاشا دیکھا. بی بی زینب نے فرمایا بیٹا غم نہ کھاؤ, تمہارے باپ کا لاشا دفن ہوگا, یہاں مزار بنے گا, یہاں چاہنے والے آئیں گے. بی بی سب کچھ جھیلتی چلی گئی. آج تو بڑا عجیب لمحہ آیا, وہ لمحہ آیا جب یزید کے دربار میں کھڑے ہوئے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا پوری طاقت کے ساتھ دربار میں کھڑی ہوئی. عزیز و معجزہ اسے کہتے ہیں. اب ذرا تصور کرنا, یہ اسرا کا قافلہ ہے جو ایک ظالم کے دربار میں کھڑا ہے. جوانوں میں صرف امام زین العابدین بچے ہیں جن کا نہیں پتا کب دشمن مارنے والا ہے. بی بی زینب گویا اس عالم تنہائی کے اندر اس ظالم کے دربار میں کھڑی ہیں, اور دربار میں کھڑے ہو کر کہتی ہیں قسم خدا کی ہمارا نام مٹا نہیں سکو گے, خدا کی قسم تم نے جو کرنا ہے کر لو, تم ہمارا نام مٹا نہیں سکو گے. ابھی تو میں آپ سے کہوں گا, یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا, یہ بی بی زینب کے قسم کی سچائی کی گواہی ہے. دیکھ یزید تو زینب کا نام مٹا نہیں سکا, تو حسین کا نام مٹا نہیں سکا, یہ دیکھ سب لوگ موجود ہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين.